وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المجيد الحميد. اس رمضان کا یہ آج آخری درس ہے. اب اگر زندگی رہی اور اللہ کو منظور ہوا تو اگلے سال پھر انشاءاللہ تعالی یہ درس ہوگا، اور اگر نہ رہے، رب کی مرضی یہی رہی، منظور نہ ہوا، تو انشاءاللہ تعالی دعا فرمائیں کہ حوض کوثر پر ملاقات ہو. بلا شبہ اس لائق تو نہیں ہے کہ اس طرح کی آرزوئیں کریں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے پہلے عربی کا ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے. اس شعر کا مفہوم اردو میں یہ ہے کہ اے اللہ، جب اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو اتنی زیادہ ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن پھر جب یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے گناہ کتنے ہی زیادہ صحیح، مگر تیری رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے، پھر امید بنتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، بہت وسیع ہے. تو اے اللہ، ہم بھی گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن تیری رحمتیں بہت وسیع ہیں. تو فضل فرمانا چاہے تو تیرے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. فلا راد لفضل، تیرے فضل کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں. امید بنتی ہے کہ شاید اللہ تعالی معاف فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے نجات دے. میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بساط بھر تیاری کے ساتھ قرآن کے معارف احکام، اللہ کے فرمان آپ تک منتقل کروں. اپنی بصیرت بھر کوشش کی ہے. اللہ تعالی سے یہ بھی دعا ہے کہ اس دوران جو کچھ میری زبان سے اللہ کے کلمات اللہ کی مرضی کے مطابق نکلے ہیں، وہ اللہ تعالی آپ کے دل میں جذب فرمائے. اور انسان ہونے کے ناطے جو غلط کلمات نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے محو فرمائے، مٹا دے. البتہ اس کوشش اور کاوش کے جواب میں یہ حق ضرور بنتا ہے میرا بھی کہ آپ دعا فرماتے رہیں کہ اے اللہ، ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر ہو، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یہی حاصل ہے زندگی کا، سب کچھ مل گیا. آج جو سورت ہم نے منتخب کی ہے بہت چھوٹی سی ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. کل 8 چھوٹی چھوٹی آیتوں کی ایک سورت ہے. اس میں پہلے اللہ تعالی نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اپنے رسول سے فرمایا کہ میں نے آپ کو 3 نعمتیں دی ہیں. ان 3 نعمتوں کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ، یہ 3 نعمتیں رسول کے طفیل میں ہمیں بھی حاصل ہوں. الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے شرک کو دیکھتے تھے، ان کے کفر کو دیکھتے تھے، ان کے ظلم کو دیکھتے تھے، ان کی ناانصافیوں کو دیکھتے تھے، ان کی بے حیائیوں کو دیکھتے تھے، تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کوئی حق بھی واضح نہیں تھا، کوئی دین بھی واضح نہیں تھا، پریشان تھے آپ، تنگ دل تھے، سینہ گھٹتا تھا، خلجان میں مبتلا تھے، تردد تھا، فکر تھی، تشویش تھی کہ کیا ہوں۔ ہم نے آپ پر یہ انعام کیا کہ آپ کو شرع صدر ادا کیا، نبوت سے سرفراز فرمایا، کائنات کے حقائق آپ پر کھولے، دین کی قدریں آپ کو بتائیں، دین کی حقیقتوں سے آپ کو آشنا کیا، اور آپ کا دل کھول دیا، سینہ کھول دیا، شرع صدر آپ کو حاصل ہو گئے۔ اس شرع صدر کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں، دونوں پر عرض کرتا ہوں۔ آج ہم بھی امت مسلمہ میں ہونے کے باوجود پورے طور پر شرع صدر میں، شرع صدر کے ساتھ نہیں ہیں، شرع صدر کی دولت سے محروم ہیں، اور ایک خلجان ہے، ایک بحران ہے، ایک ذہنی انتشار ہے، ایک تردد ہے، ایک خلجان ہے، جس میں ہم سب پوری امت مبتلا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، جب کبھی سوچتے ہیں تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ امت ٹھیک ہونے والی نہیں، یہ مسلمان جو اتنے بگڑ گئے ہیں یہ ٹھیک ہونے والے نہیں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس، آخری رسول ہمارا، کتاب ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، حق ہمارے پاس، لیکن ہر جگہ ہم ہی ذلیل ہیں، ہم ہی خوار ہیں، ہم ہی انحطاط میں ہیں، ہم ہی زوال پذیر ہیں، یہ خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور شک کی لہریں ذہن پہ سے گزرتی ہیں، اور کوئی اس سے بچا ہوا نہیں۔ کبھی کبھی تنہائیوں میں سوچتے ہیں کہ بھائی اگر حق ہمارے پاس ہے تو آخر ہم ہی کیوں سب سے زیادہ ذلیل ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ مظلوم کیوں ہیں، ہر جگہ ہم ہی کیوں مارے جا رہے ہیں۔ یہ خلجان ہے، پوری امت اس میں مبتلا ہے، اور مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریشانی ہے کہ نکلنے کی کوئی راہ بھی نظر نہیں آتی، کوئی کیفیت نہیں محسوس ہوتی، نکلنے کی راہ نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں سیاستہ کی تو روایت نہیں ہے، ابن ابی دنیا ایک مشہور محدث ہے، ان کی روایت ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، غور سے سنیے، یہ آخری درس ہے، کاش آج کچھ لے جائیں آپ۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسد شبابکم وترکتم جہادکم۔ اے مسلمانوں، اس دور میں تمہارا کیا بنے گا جس دور میں تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی؟ کیف انتم اذا طغى نساؤکم، طغیانی میں مبتلا ہو جائیں گی تمہاری عورتیں، حدوں سے پھاند جائیں گی، تم پر حکومتیں کرنے لگیں گی، تم فرما بردار ہوگے، وہ فرمان چلائیں گے، یہ دور آئے گا، کیا ہوگا تمہارا اس کو؟ وہ فسد شبابکم، اور تمہارے نوجوان تمہارے کہنے میں نہیں رہیں گے، بگڑ جائیں گے۔ وہ ترکتم جہادکم، اور تم اپنی جدوجہد اور اپنا روب، اپنی ساکھ کھو بیٹھو گے، جہاد چھوڑ بیٹھو گے۔ تمہارے گھروں میں تمہاری نہیں چلے گی، اولاد کی چلے گی، تمہارے گھروں میں تمہاری نہیں چلے گی، تمہاری بیویوں کی چلے گی، تم بے قوت ہو جاؤ گے، بے وزن ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت گھر میں نہیں رہے گی، ترکتم جہادکم، اپنی جد و جہد چھوڑ بیٹھو گے۔ قالوا وکائن ذلک یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے مسلمانوں اس سے بھی زیادہ سخت وقت تم پر آئے گا۔ پوچھا صحابہ کرام نے وما اشد منہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ سخت وقت بلا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا جب تم نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے؟ یہ طاقت ہی نہیں رہے گی کہ نیکیوں کا حکم دے سکو، یہ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ برائیوں سے روک سکو، یہ حوصلہ ہی نہیں رہے گا، کیا ہوگا اس وقت؟ قالوا وکائن ذلک یا رسول اللہ، صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اسی مشن کے لیے اٹھائے گئے ہیں، کیا ہم پر بھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم برائیوں کا کو گوارا کرنے لگیں گے اور نیکیوں کا حکم نہیں دیں گے؟ کیا ہم پر بھی ایسا وقت آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اور اے مسلمانوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم اس سے بھی زیادہ سخت دن تم پر آئیں گے۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ، بھلا اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیف انتم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروف، اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تم بھلائیوں کو برائیاں سمجھنے لگو گے اور برائیوں کو بھلائیاں سمجھنے لگو گے؟ نیکیاں تمہاری نظر میں گری ہوئی چیزیں ہوں گی، دین کا کی شکل اختیار کرنا، دین کی قدریں اختیار کرنا، دین پر عمل کرنا، یہ حقیر ہو جائے گا تمہاری نگاہ میں، اور بے دینی پر چلنا، دین کے خلاف چلنا، وہ عزت کی چیز معلوم ہونے لگے گی۔ رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، برائیوں کو بھلائیاں سمجھو گے اور بھلائیوں کو برائیاں سمجھو گے، کیا ہوگا اس وقت؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہوا کائن ذالک یا رسول اللہ؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ سخت وقت تم پر آئے گا۔ صحابہ نے کہا وما اشد منہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ سخت وقت بھلا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیف انتم اذا لم اذا امرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تم خود برائیوں کا حکم دینے لگو گے، تمہارے وجود سے برائیاں پھیلیں گی اور بھلائیوں سے روکنے لگو گے، لوگوں کو الٹا کام کرنے لگو گے؟ اب وکائن ذالک یا رسول اللہ، صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا کیا اللہ کے رسول ایسا بھی ہم پر وقت آ سکتا ہے کہ جو امت اٹھائی گئی ہے اس لیے کہ بھلائیاں پھیلائے اور برائیاں روکے، اس کے خلاف کام کرنے لگے کہ برائیاں اپنے وجود سے پھیلائے، برائیوں کا حکم دے اور بھلائیوں سے روکے، ایسا بھی ہوگا؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس سے زیادہ بھی سخت وقت تم پر آئے گا. صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ اس سے زیادہ سنگین وقت کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہا ہے کہ جب میری یہ امت اس انحطاط پر پہنچ جائے گی تو لوتی ہن نہ لہم فتنہ، تو میں روئے زمین پر ایک فتنہ پھیلا دوں گا، ایک فتنہ برپا کروں گا. یسیر الحلیم فیہا حیران، بڑے بڑے دانشور حیران و ششدر ہوں گے کہ اب اس مصیبت سے، اس بے دینی سے، اس زوال سے، اس ظلم سے نکلنے کی راہ کیا ہو. انہیں راہ نظر نہیں آئے، حیران ہوں گے کہ کیسے نکلیں اس مصیبت سے، اور یوں سوچیں گے کہ شاید اب نکلنا ممکن نہیں، یہ عمر ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ہے وقت جس کی پیشن گوئی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس خلجان میں، اس حیرانی میں، اس پریشانی میں پوری دنیا کی امت اس وقت مبتلا ہے. بڑے بڑے دانشور راہیں سوچ رہے ہیں، حل نکال رہے ہیں، مگر انہیں حل نہیں ملتا. حل سورہ الم نشرح میں، اس سورت میں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیسے کھولا؟ بتایا کہ دنیا کا حل، مسائل کا حل، خلجان سے نکلنا، بحران سے نکلنا، اس کی ایک ہی شکل ہے، اللہ کی توحید، آخرت پر ایمان، رسالت پر پختہ یقین. یہ جو قدریں دی ہیں اسلام نے، یہی حل ہے. پہلوں کا حل بھی یہی تھا، آج کا بھی حل یہی. مکے میں بھی یہی حل پیش کیا گیا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں بھی یہی حل پیش کیا جائے گا، تو مسئلہ حل ہوگا، اور کچھ حل نہیں ہے. حیرانی اور پریشانی یہ ہے کہ بے شمار حل سوچتے ہیں لوگ، الیکشن اس سے مل کے لڑ لیا جائے، اس سے مل کے لڑ لیا جائے، یوں طاقت امت کی بن جائے، اس سے مل کے طاقت بن جائے امت کی. لیکن امت کی طاقت اس میں ہے کہ یہ یقینیات کی دعوت دنیا میں پھیلائی جائے، توحید کی دعوت دنیا کو دی جائے، آخرت پر ایمان پختہ کیا جائے، رسالت کی اتباع کی جائے، رسول کی اتباع کی جائے. یہی قدریں ہیں. اسی سے یہی شرع صدر، اللہ نے یہ نعمت دی تھی، رسول کو یہ شرع صدر نصیب ہوا تھا، اور ہمیں بھی انہی کی پیروی میں اسی دین پر ایمان و یقین لا کر حل مل سکتا ہے، ورنہ اور کوئی شکل نہیں. آپ امت کی زبوں حالی سے، انحطاط سے، گناہوں سے، انتشار سے پریشان ہونے کے بجائے یہ سوچئے کہ جو کتاب اللہ تعالی ہمیں دیا، اللہ نے دی ہے کتاب، اور آخری رسول ہمارے حوالے کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں، یہ وصیت کرتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں، لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما، تم نے اگر قرآن و سنت کو مضبوط پکڑے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. حل یہی ہے مسائل کا. اللہ کے رسول کو بھی شرع صدر اسی سے ہوا، اور ہمیں بھی شرع صدر اس سے ہی ہوگا. شرع صدر کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ یقین ہو، پختہ یقین، کامل یقین، شرع صدر ہو اس بات پر کہ ہمارے مسائل کا حل دین ہی کو اپنانے میں ہے، دین کی طرف لوٹنے میں ہے، اور کوئی طاقت ہمیں نہیں بتا سکتی، اور کوئی حل نہیں ہمارے مسائل کا. دین کی طرف لوٹو، دین کو اپناؤ، دین کی قدروں پر جمو، یہی حل ہے. یہ ایک شرع صدر کا ایک پہلو یہ ہے. شرع صدر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اب جاؤ فرعون کو دعوت دو. تو موسیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ، مجھے صدر نہیں ہو رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ مجھے شرع صدر عطا فرما اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے. تو شرع صدر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس یقین کو پیدا کرنے کے بعد اس یقین کو منتقل کریں لوگوں کی طرف، اور اس کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہو، یہ شرع صدر ہے. پریشان نہ ہوں آپ کہ دنیا کیسے اپنائے گی، نصارہ بہت مضبوط ہیں، یہود بہت طاقت ہے ان کے پاس، میڈیا پر بھی قبضہ، اس پر بھی قبضہ، اس پر بھی قبضہ، بہت ہوشیار ہیں، بڑی مضبوط جما لیا انہوں نے سب کو. سب سے زیادہ مضبوط اللہ ہے. ہماری دعوت کا آغاز ہوا ہے اللہ اکبر سے، آذان کا آغاز ہوا ہے اللہ، سب سے بڑا اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں، کسی کے پاس کوئی بڑائی نہیں ہے. اسی سے، اسی نعرے سے ہم نے اپنا آغاز کیا ہے، اللہ اکبر ہی سے آغاز کرتے ہیں، اور روزانہ نماز میں کتنی مرتبہ نماز میں، ایک ہی نماز میں اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں. کہ بڑائی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کسی کے پاس طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ بڑائی ہے، نہ عظمت ہے. عظمت اور بڑائی کے لائق اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ. ایک طرف تو شرع صدر کا یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ یہی دین حق ہے، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ یقین ہو کہ اس دین کو اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو ٹھکرایا نہیں جائے گا، یہ انشاءاللہ یہ قبول کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی زمین پر ہمیشہ سعید روحیں ہر قوم میں رہتی ہیں، نیک روحیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اور وہ انشاءاللہ اسے قبول کریں گی. جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یضیق صدری، میرا سینہ بچھ رہا ہے، انہوں نے کہا تنگ ہو رہا ہے، خلجان میں مبتلا ہوں، کیسے لوگ سنیں گے، اتنی بڑی طاقت فرعون کی، میں اکیلا، انا ربکم الاعلا کی صدائیں لگانے والا، میں تنہا، کیسے سنے گا، کوئی سہارا نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی پیچھے کچھ نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم اکیلے ہو، کوئی طاقت نہیں، لیکن جو دین لے کے جا رہے ہو حق، اس میں بڑی طاقت ہے، یہ قوموں کو فتح کرتی ہے، دلوں کو فتح کرتی ہے، یہ حق ہے. تو یہ بات کہ اس پر پورا یقین ہو اسلام پر ہمیں، اور حالات سے نہ گھبرائیں، مسلمانوں کی زبوحالی بھی نہ دیکھیں، حق حق ہے، جب بھی اپنایا جائے گا، اسے چھوڑنے سے ذلت آئی ہے. ہم تدبیریں سوچتے ہیں، تدبیریں کچھ نہیں ہیں، یہ اس کے چھوڑنے سے ذلت آئی ہے. اسے اپنائیں، قبول کریں، جذب کریں، شخصیتوں میں ڈھالیں، معاشرے میں ڈھالیں، انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب لانے والی کتاب. تو شرع صدر کا ایک پہلو یہ، اور دوسرے یہ ہمت پیدا کریں کہ کیسی طاقت، کیسی قوت، سب سے زیادہ قوت اللہ کے حق میں ہے، اللہ کے دین میں، اس کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ قبول کی جائے. چنانچہ یہ شرع صدر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کیا، فرعون کے بھرے دربار میں پہنچے اور انہوں نے پیغام پیش کیا، دعوت پیش کی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ کامیاب و کامرہ رہے اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا، حکومت کا تختہ الٹ گیا، ختم ہو گیا. یہ شرع صدر ہے، الم نشرح لک صدرک، اے محمد کیا یہ نام نہیں کیا ہم نے تم پر، تمہیں شرع صدر کیا، تمہیں یقین بھی دیا اس حق پر، اس نبوت پر، اور پھر یہ ہمت اور حوصلہ بھی دیا کہ تم نے مکے میں تنہا کھڑے ہو کر، گڑھ میں، تیرت گاہ میں شرک کے، تنہا تم نے دعوت پیش کی، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی، تم کامیاب ہوئے. اور کتنے سال گزرے تھے، 13 اور 8، جی، اور اللہ نے تمہیں مکہ فتح کرا دیا، یہی تو مدت ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے تمہارے پیٹھ سے وہ بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، وہ بوجھ ہلکا ہو گیا تمہاری اوپر سے۔ کیا بوجھ تھا؟ بوجھ یہ تھا کہ اللہ کے رسول سب روز غور و فکر کرتے رہتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ مشرکین بھلا شرک کیسے چھوڑیں گے، یہ تو ڈوبے ہوئے ہیں شرک میں، ظلم میں، فساد میں، بے حیائی میں، کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں تھی؟ اس خلجان میں آپ مبتلا تھے، یہ بوجھ آپ کو تھکائے دے رہا تھا، پریشان کیا جائے، کمر توڑے دے رہا تھا، یہ کیسے نکلیں گے اس سے؟ آپ نے کام شروع کیا اور آپ کو انہی میں سے لوگ ملنے لگے، آپ نے دعوت کا کام شروع کیا کام دعوت کا، کیا نہیں ملے آپ کو؟ حمزہ ملے، عمر فاروق ملے، اور وہ جب ملے آپ کو تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر ایمان لائے ہیں، آج خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز ہوگی۔ تو آپ کو انہی میں سے لوگ ملیں گے، ملنے لگے، بوجھ ہلکا ہو گیا آپ کا، آپ نے سمجھا کہ سہارا ملے گا، اللہ کے پیغام کو عام کیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کرنا کچھ نہ پڑے، نتیجہ مل جائے کیسے ملے گا، انقلاب آ جائے کیسے آئے گا، حالات بدل جائیں کیسے بنائے گا؟ آپ یقین کیجئے اور سنجیدگی سے مجھے جواب نہ دیجئے، اپنے آپ کو جواب دیجئے، تنہائی میں سوچئے کہ کیا جتنی آپ نے اپنے جاب کے لیے دو طرح کی کوششیں کی، آپ نے جاب کے لائق بننے کے لیے بھی کوششیں کی اور پھر روزانہ جو محنت اس کے لیے کرنا پڑتی وہ بھی وقت بھی دیا، اس کام کے لائق بننے کے لیے کتنا وقت لگایا آپ نے، اور پھر اس کام کے لیے کیا آپ نے سنجیدگی سے اپنی زندگی میں کوئی وقت بنایا ہے، ٹائم ٹیبل بنایا ہے اپنا؟ اور آپ چاہیں کہ کچھ نہ کریں اور نتیجہ نکل آئے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو لگایا اس میں، تو اللہ نے کہا میں نے آپ کی کمر کا بوجھ ہلکا کر دیا، حوصلہ بڑھ گیا آپ کا، ہمت بڑھ گئی آپ کی، امیدیں نظر آنے لگیں آپ کو، طاقت بڑھنے لگی آپ کی۔ امت کا بھی کام یہی ہے کہ رسول کی پیروی میں، اس دعوت کے کام میں لگ جائے، اللہ کے بندوں کو متوجہ کرے، انہی میں سے افراد ملیں گے، طاقت ملے گی، قوت ملے گی، مایوس نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن کریں کچھ نہ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ نکال دے تو نکال تو سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں تو ہے، لیکن آپ کو کوئی سعادت نہیں ملے گی۔ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو کو سعادت تو یہ ملے گی کہ آپ کریں تو اس کا نتیجہ پائیں، تو حصہ دار ہوں گے۔ یہ دو نعمتیں ہیں، تیسری نعمت اللہ تعالی نے یہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے ذکر کو ہم نے بڑی بلندی عطا کی، پھیل گیا آپ کا ذکر، چاروں طرف آپ کی چرچے ہیں۔ اس ذکر کے مفسرین نے لکھا ہے کہ تین مرحلے ہوتے ہیں، امت جب کام میں لگتی ہے، نبی لگے یا نبی کی امت لگے، جب دعوت کے کام میں، اپنے مشن میں، اپنی دعوت کو پھیلانے میں امت لگتی ہے، تو اس کے رفع ذکر کے معنی ہمارا تذکرہ ہونے لگے، ہمارا وزن محسوس کیا جانے لگے، لوگوں میں ہمارا تذکرہ چرچا ہونے لگے، ہم کسی لائق امتوں میں بن جائیں، لوگ کہیں کہ یہ امت ہے، طاقت والی امت۔ اس کے لیے تین مرحلے رسول مفسرین نے لکھے ہیں، رفع ذکر کے تمام مفسرین نے لکھے ہیں۔ پہلا ذکر کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دشمنان دین کے ذریعے، کفار کے ذریعے، مسلمانوں کے اور امت کے رفع ذکر کا انتظام کرتا ہے. جو دشمن ہوتے ہیں دعوت کو روکنے والے، دعوت کو مٹانے والے، جن میں دعوت پیش کی جاتی ہے، وہ رفع ذکر کا، امت کے تذکرے کا، امت کی شہرت کا، امت کی عزت کا بندوبست ان کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے. چنانچہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، اسلام پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو مامور کیا کہ اب حج آنے والا ہے، لوگ دور دور سے قبائل سے آئیں گے حج کے لیے. ان مشرکین کو مقرر کیا کہ تم ایک ایک خیمے میں پہنچو اور میرے رسول کا تذکرہ کرو. چنانچہ ایک ایک خیمے میں یہ مشرکین پہنچے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس مکے میں ایک شخص اٹھا ہے، بڑا جادوگر ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا کاہن ہے، اس کی باتوں میں بڑا زور ہے، بڑا جادو ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کرا دیتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے بس اس کا ہو رہتا ہے، بچے رہنا اس سے، بہت بڑا جادوگر ہے. یہ مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. چنانچہ کیا ہوا، اس تعارف کا اور اس کوشش و کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ حج سے جب لوگ، قبیلے کے لوگ واپس گئے، تو مکے کے ایک ایک قبیلے میں اللہ کے رسول کا تعارف ہو گیا، پہنچ گیا، ہر ہر قبیلے میں تعارف پہنچا. اور جہاں جہاں تعارف پہنچا، تو غفار کے قبیلے سے ابو ذر غفاری آئے کہ دیکھیں چل کے بھائی، اتنا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایسا جادوگر ہے، ہم بھی ذرا ملے، کیا بات ہے. کسی قبیلے سے کوئی نکلا، کسی قبیلے سے کوئی نکلا، تو فیل دوستی دوست کے قبیلے سے نکلے اور آئے کہ ذرا دیکھیں بھائی، سنیں، اتنا چرچا ہو رہا ہے، اتنا زبردست جادوگر ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے تعارف کرانے سے جب یہ لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیغام سنا، تو پیغام کے گرویدہ ہو گئے، ایمان لے آئے. یہ تعارف کا، رفع ذکر کا یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. امت کے رفع ذکر کا یہ پہلا مرحلہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا تاریخ دہرا رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ لوگ جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ دہشت گرد ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بربریت پسند ہیں، کوئی کہتا ہے فسادی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تعارف کرا رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں انسانوں کو لڑانے کی آیتیں ہیں، انہیں نکالو دس آیتیں، مقدمے دائر ہو رہے ہیں. چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی مانگ بڑھ گئی. لوگوں نے کہا تھا دیکھیں تو وہ دس آیتیں کون سی ہیں. چنانچہ ہندوستان میں گھر گھر یہ قرآن پہنچا، لاکھوں کی تعداد آدمی فروخت ہوا، پہنچا اور جب انہوں نے پڑھا تو پھر دس ہی آیتیں تھوڑی پڑھی، اور بھی پڑھی، ادھر ادھر بھی پڑھی پڑھی، تو اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا سینہ. تو یہ رفع ذکر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں ہم اس وقت ہیں. نبی کے ساتھ بھی یہی ہوا، رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ایک ایک قبیلے میں اللہ کے رسول کا تعارف ہو گیا. چنانچہ مختلف قبائل سے لوگ آئے اور اسلام قبول کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک حج میں مدینے سے جو لوگ آئے، تو عقبہ اولی عقبہ ثانیہ میں بہت سے قبیلے کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ وہ تھے جن کو، جن کے پیچھے ابو جہل گھومتا تھا، تو فیل دوسی تھے، ان کے پاس ابو جہل پہنچا اور کہا دیکھو تم ان کے پاس ہرگز مت جانا، ان کے کام بہت جادو ہے. انہوں نے بھی کان میں روئی رکھ لی اور کہا نہیں جائیں گے. لیکن اس کے بعد سوچا کہ اتنی نزاکت بھی کیا، ہم کلام کے ماہر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اتنی بھی کیا کمزوری، سنے تو صحیح کہ کیا کہا ہے. چنانچہ طفیل دوسی، وقت کا بہت بڑا شاعر، عربی کا بہت بڑا شاعر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ابو جہل کے بہکانے کے بعد. اور جب پہنچے تو وہاں جا کے اسلام لے آئے، ایمان قبول کیا. پھر اپنے قبیلے میں پہنچے تو اگلے سال جب آئے تو بہت سے لوگوں کو مسلمان بنا کر لائے تھے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے ہجرت سے شروع ہوا دوسرا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہوا جب آپ کام کریں گے تو پریشانی آئیں گی. اگر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کام نہ کرتے تو مکے والے کبھی نہ نکالتے انہیں. مکے والوں نے نکالا, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور گوارا نہیں رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو یہاں جگہ نہیں تمہارے لیے. تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں, پریشانیاں جب آتی ہیں جب آپ کام کریں گے, اور کچھ نہ کریں آپ آرام سے بیٹھے رہیں تو کوئی کچھ پریشانی نہیں ہوگی. کام کیے جائیے, آپ بھی کھائیں دوسرے بھی کھائیں. جب آپ کام کریں گے, محنت کریں گے, کوشش کریں گے, وہ پیغام پہنچائیں گے توحید کا, تو شرک کی دنیا میں کھلبلی مچے گی اور پھر وہ کہیں گے آپ نکلیں. اور جب نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ مرحلہ ہے آپ کی ترقی. جب آپ کو گوارا نہ کریں اور کہیں کہ یہ لوگ تو پریشان کن ہیں, ان کی یہ راہ روکو, یہ راہ روکو, یہ راہ روکو, اس طرح روکو, اس طرح روکو, انہیں یہ پھیلنے نہ پائیں, جڑ نہ پکڑیں کہیں, مضبوط نہ ہو جائیں کہیں, روکنے لگیں, تو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا اور اب آپ کی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں. ہم الٹا سوچتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے, یہ رکاوٹ نہیں ہے, یہ ہے ہی اس بات کی دلیل کہ کچھ کام تو آپ نے کیا. تو ہجرت پر مامور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہجرت پر اللہ تعالیٰ نے مامور کیا, اب ہجرت کر جاؤ. اور ہجرت کی کس وقت, کیسے کی, یہ عجیب بات ہے. اللہ کے رسول بار بار درخواست کرتے تھے کہ پروردگار یہاں حالات سخت ہو گئے ہیں, ہجرت کرنے کی اجازت دی جائے. اللہ نے کہا ابھی ٹھہرو, ابھی ٹھہرو, ابھی ٹھہرو, ابھی مت جاؤ. یہاں تک کہ ایک رات ندوہ میں یہ مشورہ ہوا, کفار مدینہ نے, کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ قتل کر دیا جائے خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قبیلے کا ایک ایک آدمی, ہر خاندان کا ایک ایک آدمی ہو, مل کر حملہ کریں تاکہ بدلہ کسی سے نہ لے سکیں. چنانچہ وہ رات آئی, وہ مبارک رات, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مشرکین مکہ نے اس بڑے ارادے سے بری نیت سے گھیر لیا. جب گھیر لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, چاروں طرف سے گھیر لیا, اب اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ محمد اب ہجرت کرو. اب یہ حیران کہ جب موقع تھا, ہم کہہ رہے تھے کہ ہجرت کرنے کی اجازت دی جائے تو نہیں, جب انہوں نے گھر گھیر لیا تو اب حکم ہو رہا ہے کہ ہجرت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, حکم بھی ہم نے دیا, حفاظت بھی ہم کریں گے. ایک مٹھی بھر ریتا اٹھاؤ, شہادت الوجوہ کہتے ہوئے ان کے آنکھوں میں ڈال دو, یہ اندھے ہو جائیں گے, تم نکل جاؤ گے. آپ نے ایک مٹی اٹھائی, شہادت الوجوہ کہتے ہوئے ان پر پھینک دی, وہ اندھے ہو گئے, آپ نکل گئے. صبح تک انتظار کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے, یہ ارادے میں تھے کہ نکلیں گے, ہم قتل کریں گے. جب صبح تک آپ نہیں نکلے تو پریشان ہوئے, تو اندر بھیجا کسی کو. اندر جب لوگ گئے دیکھنے کے لیے, دیکھا کہ اس چارپائی پر جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا ہونا چاہیے تھا, اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹے ہوئے ہیں. اب یہ حیران کہ کس وقت نکل گئے, کہاں نکل گئے, کیسے نکل گئے. تو اللہ غیب سے انتظامات کرتا ہے, آپ کی نگاہ وہاں نہیں پہنچے گی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم انتظام کرتے ہیں, ہم یہ تدبیر کر لیں, وہ تدبیر کر لیں, ایسا نہیں ہوتا. جب تنگیاں آتی ہیں, سختیاں آتی ہیں, تو وہ سختیاں علامت ہوتی ہیں اس بات کی کہ آپ کو قبول کیا جا رہا ہے, اور آپ کی حفاظت, آپ کی پناہ اور آپ کے اخراج, وہاں سے نکلنے کی راہیں اللہ پیدا کرتا ہے. یجعل له مخرجا, ہم مخرج پیدا کرتے ہیں, راہیں نکلنے کی ہم بتاتے ہیں, ہم سبیلیں پیدا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ان حالات میں, اور اب رفع ذکر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا. دوسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ اب موقع دیا جاتا ہے کہ اب تک تو انفرادی کردار کے ذریعے سے تعارف کرا رہے تھے آپ, اور اب ہجرت کرنے کے بعد ایک معاشرے میں پورے معاشرے کے کردار سے، اخلاق سے، معاشرے کی قدروں سے، نیکیوں سے، بھلائیوں سے، غریبوں کی دیکھ بھال، انصاف پسندی، حسن سلوک، یہ جو معاشرے کے اخلاقیات ہوتے ہیں، اس مدینے کے معاشرے کے اخلاقیات نے دنیا کو متاثر کیا. اور وہ لوگ جن کے سامنے یہ بات آتی تھی کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو لڑائی کرانے والے ہیں، یہ تو فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ الزام ان پر بھی تھا کہ باپ بیٹے کو جدا کرا دیتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. انہوں نے جب معاشرے کو دیکھا آنکھوں سے تو ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ سب جھوٹ ہے. اس وقت کا میڈیا جو کہہ رہا وہ جھوٹ ہے، مدینے کا معاشرہ صحیح ہے. آج کا میڈیا بھی جو کہہ رہا غلط ہے، آپ کو دیکھے گا وہ. آپ اپنا معاشرہ بنا لیجئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو معاشرے سینٹروں کی شکل میں آپ نے قائم کیے ہیں، انہیں ٹوٹنے نہ دیجئے، انہیں جمائیے، ٹھوس بنائیے، انہیں ان میں اتحاد پیدا کیجئے، انہیں قوی بنائیے، مضبوط کیجئے. یہ اس کفرستان کے بہرے ظلمات میں یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، یہ آپ کی جان بچائیں گے، ایمان بچائیں گے، انہی جزیروں کے ذریعے آپ بچیں گے. چنانچہ مدینے کے معاشرے نے 10 سال تک رفع ذکر کا انتظام کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رفع ذکر اس حد تک ہوتا رہا کہ اللہ نے اس کے لیے سبیل پیدا کی صلح حدیبیہ کی. اور صلح حدیبیہ کے ہونے کے بعد 19 سال میں لوگ اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنا امن پھیلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس 1 سال میں اسلام کی توفیق لوگوں کو دی. چنانچہ صلح حدیبیہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے لوگ تھے، 1400. اور اگلے سال جب عمرے کے لیے آپ گئے ہیں تو 10,000 مسلمان تھے عمرے کے لیے جب پہنچے. اس 1 سال میں اللہ نے اتنا انقلاب پیدا کیا. انشاءاللہ یہی تاریخ دہرائی جاتی اسلام کی، طریقہ یہی ہے اس کے. تو یہ جو معاشرے آپ بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں، ان کی طاقتوں کو مضبوط کیجئے، اور ان میں اجتماعی اخلاقیات کو قوت پہنچانے اور اجتماعی اخلاقیات کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. اخوت ہو ان میں، محبت ہو ان میں، ایک دوسرے کا غم درد ہو. اور پھر یہ بات بھی نگاہ میں رکھیے کہ جہاں جہاں جس کو جو قوت ہو، فرض کیجئے میں ہندوستان میں رہتا ہوں، وہاں سے میں یہ تیاری کر سکتا ہوں کہ اسلام کی پیکر بنا کر لڑکیوں کو اور اسلام کے علم سے آراستہ کر کے لڑکیوں کو دنیا میں پھیلا سکوں، کچھ اس میں سے خواتین یہاں بھی آئیں، لڑکیاں یہاں بھی آئیں، یہ کر سکوں، تو مجھے وہاں رہ کر یہ کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہیں ہم ایک امت، یہاں جو لوگ رہیں وہ اگر دنیا کے دوسرے خطے کے لوگوں کو کچھ تک آرام پہنچا سکیں اور اسلام کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو تقویت کا باعث بن سکیں، تو یہ کام انہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ جو بھی ہے، جو کام بھی کر سکتا ہوں امت کی بھلائی کا، تقویت کا، امت کے آگے بڑھنے کا، وہ کام کرتے رہنا چاہیے. اسے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے معاشرے سے تعارف کرا سکیں گے اسلام کا، اور رفع ذکر کا دوسرا بندوبست ہم کر سکیں گے. یہ رفع ذکر کا دوسرا مرحلہ ہے، تاکہ پھر پورا نظام حق قائم ہو جاتا ہے، اسٹیٹ بن گئی مدینے میں، اسٹیٹ بن گئی، نظام قائم ہو گیا، اجتماعی اخلاق بھی آدمی کے سامنے آ گئے، انفرادی بھی زندگیاں آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے ذریعے 3/3 عرب پر چند دنوں میں قبضہ ہو گیا، اور پھر قادسیہ تک ہم پہنچے، اور کہاں کہاں نہیں پہنچے. اور اب رفع ذکر کا حال یہ ہے کہ خلافت سے جو رفع ذکر ہمارا شروع ہوا، تب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کلمہ پڑھنے والے موجود نہ ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ رفع ذکر کا مسلسل چل رہا ہے، یہ دور پھر چلے گا، اور پھر طریقہ یہی ہوگا تینوں تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. پہلی یہ کہ شرح صدر عطا کریں گے تمہیں، دوسرے یہ کہ وہ بوجھ کہ کام کیسے ہوگا، کیا پریشانی ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے کام کیسے ہوگا، اور خشکی میں رہ کر پوچھتا ہے کہ تیریں گے کیسے ہم. کیا بتائیں انہیں، اصول و ضابطوں سے تیرنا نہیں سکھایا جاتا، دریا میں کودنے سے تیرنا آتا ہے. جب جان کا خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ڈوب جائیں گے تب ہاتھ پیر ہلتے ہیں. اسی طرح جب آپ میدان میں نکلیں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے، پریشانیاں آئیں گی، اس وقت جان بچائیں گے، سوچیں گے، تدبیریں سوچیں گے، اللہ بھی سجائے گا، عقل بھی تیز ہوگی، بصیرت بھی پیدا ہوگی، سب اللہ کے قبضے میں ہے. اور تیسرے یہ پھر رفع ذکر کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، پہلے مرحلے کا بھی ہو رہا ہے اور کچھ کچھ ساتھ ساتھ دوسرے مرحلے کا رفع ذکر بھی ہو رہا ہے. معاشرے بھی بن رہے ہیں اور متاثر بھی ہو رہے ہیں آپ سے لوگ، اور یہ تاثر خود آپ نے ہندوستان میں جو حالات ہیں اس وقت، اس میں جو لوگ مسلمان معاشرے سے ملتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، سارے مسلمان خراب تباہ نہیں ہیں، آج بھی اچھے اخلاق کے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اچھی زندگی گزارنے والے اثر انداز بھی ہیں، اثر ڈالنے والے لوگ بھی موجود ہیں، چنانچہ سے متاثر بھی ہوتے ہیں، لوگ اسلام لاتے ہیں. اور جب میڈیا کہتا ہے کہ یہ مسلمان ایسے اور ایسے اور ایسے، تو عوام کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے بھائی، ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں، وہ ہمارا دن رات کا ساتھ ہے ان کا، ہمارے ساتھ تو برتاؤ ہے ان کا، معاملات ہیں ان کے، اچھے ثابت ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کا اثر بھی پڑ رہا ہے اور آپ کے اخلاقیات کا اثر بھی پڑ رہا ہے، لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پریشانی، یاد رکھیے یہ بات بہت اہم بات ہے، آپ دین کا کام نہ کریں تو یہ سوچے کہ پریشانی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا، پریشانیاں تو اس وقت بھی آئیں گی، زحمتیں تو اس وقت بھی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص دین کا کام نہیں کر رہا ہے، بالکل اجہل ہے، واہی تباہی پھر رہا ہے، بد اخلاقی میں مبتلا ہے، تو وقت کا بادشاہ ہوگا اور بہت آرام سے رہے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. لیکن سعادت وہ آزمائش ہے کہ جب آپ دین کا کام کریں اور دین کی راہ میں آپ پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ سعادت ہے، وہ نیکی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کام کرنے نکلیں گے، دعوت کا کام پھیلائیں گے، تو مشکلات بھی آئیں گی، لیکن مشکلات سے گھبرا نہ جائیں آپ، اس لیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس لیے کہ ہر عسر کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ، ہر مصیبت کے ساتھ، ہر آزمائش کے ساتھ سہولت لگی چلی آ رہی ہے، آسانیاں لگی چلی آ رہی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بادل عسر یسرا، کہ تنگیوں کے بعد سہولتیں آئیں گی، ایسا نہیں کہا، مال عسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ ساتھ بھلائیاں آتی چلی جائیں گی، سہولتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. آپ کر کے تو دیکھیں، لیکن ہوں گی جب اس راہ میں آپ لگیں، کام کریں، دعوت کا کام کریں، اللہ کے دین کے لیے نکلیں، اللہ کے دین پھیلائیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں. یہ کام نہ کریں، مصیبتیں تو اس وقت بھی آئیں گی، لیکن وہ مصیبتیں اللہ کا عذاب ہوں گی، اور یہ مصیبتیں آپ کو کندن بنانے والی چیزیں ہوں گی، آپ کو اٹھانے والی چیزیں ہوں گی، درجات بلند کرنے والی چیزیں ہوں گی. طاقت اس وقت بھی ہوں گی، تنگیاں اس وقت بھی ہوں گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر یہ بھی نہ سوچئے کہ ایک بار تنگی آئی، آفت آئی، مصیبت آئی، اور اس کے بعد سہولت آ گئی، تو آپ بالکل آرام سے ہو جائیں کہ اب سہولت مل گئی، اب انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا، پھر بھی آزما سکتا اللہ تعالیٰ، دوبارہ پھر آزمائش آ سکتی ہے. تو پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر پھر آزمائش آئی تو پھر اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کرے. ہاں البتہ آخر میں یہ نصیحت فرمائی کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ مضبوط جم کیسے سکتے ہیں، مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ کے قدم مضبوط ہو سکتے ہیں؟ تو محض فلسفوں سے نہیں ہو سکتے، ٹیکنالوجی کی قوتوں سے نہیں ہو سکتے، تعلیم کی بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا فیضا فرختہ فن سب، جب ان مصروفیتوں سے وقت ملے آپ کو تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف شوق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قوت یہاں سے حاصل کرو، اللہ سے قوت حاصل کرو، ریاضت کرو، عبادت کرو، نوافل پڑھو، اللہ سے قوت مانگو، اللہ تمہیں قوت عطا کرے گا۔ اور دیندار بنے بغیر، اللہ کی بندگی اور عبادت کیے بغیر یوں ہی تمہیں قوت مل جائے؟ نہیں ملے گی، اس لیے کہ دنیا کی امتوں کو تو مل سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا سارا بھروسہ ہتھیاروں پر ہے، سارا بھروسہ اپنی جانوں پر ہے، افراد قوت پر ہے۔ ہمارا سارا بھروسہ اللہ پر ہے، اور سارا بھروسہ اللہ پر ہے تو آپ کتنی بھی ٹیکنالوجی کی قوتیں پیدا کر لیں، کتنی بھی کچھ کر لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک دین نہ ہوگا آپ کے پاس کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ آپ کا سارا دار و مدار، آپ کا امتیاز، آپ کی پہچان، آپ کی علامت دین کی وجہ سے ہے۔ آپ کو جو آخری امت بنایا ہے تعلیم کی ڈگریوں کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کو جو آخری امت بنایا ہے اور قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے دین آخرت، آخری دین کی وجہ سے۔ اس دین میں قوت پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے حضور گڑگڑائیں، روئیں، دعا کریں، استغفار کریں، روئیں اللہ کے حضور کہ پروردگار تو ہی قوت دینے والا ہے، ہم نے اپنی پونجی لگا دی ہے، جو ہمارے پاس تھا ہم نے لگا دیا ہے، کر رہے ہیں، لیکن تیرے بھروسے پر ہوں گا سب کچھ۔ یہ سورہ الم نشرح ہے، پڑھتے ہیں آپ نماز میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے اللہ نے نازل کی ہے، آپ کی زندگی پر کتنی منطبق ہے، آج کے حالات پر بالکل چسپاں ہو رہی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روشنی میں آج آپ یہاں کام کریں اس ملک میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، تو بالکل یہ ہدایت آپ کے سامنے بالکل کھلی ہوئی گائیڈنس ہے، ہدایات ہیں بالکل واضح انداز کی، بشرطے کہ ہم تیار ہوں کہ اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں اور کوشش کریں، کاوش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سوالات تو تحریری